مشہور ہوگا, گلستان طیبہ سے مشہور ہوگا. کل بھی ہم نے عرض کیا تھا مدینہ منورہ کی حاضری اور مدینہ منورہ سے محبت و عقیدت, یہ ہر مومن کے دل میں ہونا ایک فطری امر ہے اور فطری معاملہ ہے. کیونکہ جس شخص سے کسی کو محبت ہوتی ہے تو اس کے دیار اور اس کے شہر اور جہاں وہ رہتا ہے وہاں سے بھی محبت ضرور ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں میں سے ہے کہ ہمیں مدینہ منورہ سے بھی محبت ہو. عجم کے بیابان سے مسرور ہوگا, عجم کے بیابان سے مسرور ہوگا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوگا, عجم کے بیابان سے مسرور ہوگا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوگا. حضرت والا دعوت برکاتہ العالیہ نے شار میں یہ ذکر فرمایا کہ عجم خواہ وہاں کتنے ہی اونچے بنگلے اور محلات اور کیسے ہی عالی شان جگہ ہوں اور کتنے ہی گلستان اور بوستان ہو, لیکن پھر بھی وہ عجم میرے لیے بیابان ہی ہے. جو بیابان ہے اس لیے کہ وہ جگہ ہے جہاں محبوب موجود نہ ہو اور وہاں محبوب کا ٹھکانہ نہ ہو. میرے دوستوں, کسی بھی عاشق و محب کو پوچھو, اس کے لیے وہ بیابان ہی ہوتا ہے. چاہے وہ کتنا عالی شان محلات ہو اور کیسا ہی ہو, لیکن اگر وہاں محبوب نہیں ہے تو اس کے لیے کھندرات اور بیابانوں کی طرح ہے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک دن آئے گا ایسا کہ میں جب یہاں سے نکلوں گا اور مدینہ طیبہ جاؤں گا اور یہاں سے صرف چل کر نہیں جاؤں گا, مسرور یعنی بھاگ کر تیزی سے جاؤں گا. ہر مومن کا جی چاہتا ہے کہ اگر اسے یہ سعادت ملے تو جلدی سے لپک کے تیزی کے ساتھ بھاگا چلا جائے مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے. تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ موقع مجھے ملے گا تو میں پھر مدینہ منورہ کی طرف لپک کے اور تیزی سے بھاگا چلا جاؤں گا. مدینہ منورہ ویسے چاہے گلستان اور بوستانہ ہو کہ وہاں بہت شاندار قسم کے باغات لگے ہوں اور یہ سب کچھ ہو, لیکن ہر مومن کے قلب کی جو خوشیاں وہاں سے وابستہ ہیں میرے دوستو, اس لحاظ سے وہ اس دور میں بھی جب کہ وہاں یہ منزلیں اور یہ بلڈنگیں اور یہ ہوٹل اور یہ ساری چیزیں نہیں تھی, ایک مومن کے لیے اس وقت بھی وہ یہی حیثیت رکھتا تھا. اس لیے بہت سے بزرگان دین وہاں داخل ہوئے تو وہاں سے نکلتے نہیں تھے, عشق اتنا غالب تھا ان کے اوپر کہ نکلنا پسند نہیں کرتے تھے, فرماتے تھے یہی رہنا ہے. اور ایک مضمون حضرت سے ہم نے سنا تھا وہاں سے افریقہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے حرم مکہ مکی جو ہے وہ ایسی جگہ میں بنایا کہ جہاں ظاہری زیب و زینت نہ دی گئی ہو, تاکہ لوگ ظاہری زیب و زینت کے بجائے جو معنوی حسن ہے اور معنوی جو زیب و زینت ہے اس کا خیال رکھیں. ظاہری زیب و زینت کی جگہ سے نہیں سجایا گیا مکہ المکرمہ کو. اب دنیا سے جو لوگ جائیں تو یہ نہیں کہ وہاں کوئی اچھی سیم بھی ہے کہ چلو اس کو دیکھنے کے لیے چلیں گے. وہاں ایمان اور اللہ کے عشق و محبت کے گلستہ اور گوشتہ ہیں. جسے آنا ہو تو وہ وہاں اس حیثیت سے فدا ہونے کے لیے آئے. حضرت اسی مضمون کو بیان فرماتے ہیں, جب میں وہاں پہنچ جاؤں گا تو میں بہت مسرور اور خوش ہوں گا. اس لیے کہ میرے دوستو, ہر انسان اپنا جو معشوق ہو اس کا جب دیار میں پہنچتا ہے تو پری مانے ہی سے اس کے بدن میں خوشیوں کی لہر دوڑنے لگتی ہے. ہمارے اقابر رحمہ اللہ کا یہی حال رہا, وہ مدینہ طیبہ کی حاضری اتنی بڑی سعادت سمجھتے تھے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت مولانا قاسم نانوت کی جب حاضر ہوئے تھے تو مدینہ منورہ میں داخلے سے پہلے ہی دور سے باہر ہی تھے, اپنے چپل اور جوتے نکال دیے تھے اور پیدل چل رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے قدم وہاں پڑ جائیں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہوں, میں وہاں جوتوں کے ساتھ چلوں. عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا, گنبد سے مخمور ہوں گا کبھی نور ہوں گا کبھی دور ہوں گا کبھی نور ہوں گا کبھی دور ہوں گا. جس وقت نظر پڑے گی میری وہاں تو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مست ہو جاؤں گا, یعنی وشد میں آ جاؤں گا, اور ایسا حال ہوگا میرا, یہ نشے والا حال نہیں بلکہ ایسا حال کہ ساری دنیا و ما فیہا سے میں بالکل بے خبر ہوگا. اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کی محبت کی نمستی ہے میرے دوستو. یہ ناجائز اور غلط قسم کے جو صوفیہ ہیں ان کی طرح نہیں کہ آدمی بے ہوش ہو جائے, یہ بے ہوشیاں نہیں. وہاں تو یہ کہ دنیا اور دنیا و ما فیہا جو کچھ ہے سب سے بے خبر ہو جانا, صرف ایک نظر وہی رہنا, بس یہ ہے کہ اللہ کے عشق میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہم گویا نشے میں آ گئے کہ کسی چیز کی پرواہ نہ ہو, کسی چیز کی خبر نہ ہو. اور میں تو اپنے ساتھیوں سے وہاں کہتا ہوں سوتھ افریقہ میں, کبھی جب وہاں سے آتے ہو تو اپنی بکنگ کرانے کے لیے ایسے بے چین مضطرب ہوتا ہو, یہ اچھی ادا نہیں ہے. اگر آپ کو آنا ہے اور سیٹ مل رہی ہے ٹھیک ہے, نہیں 10 دن بعد 5 دن بعد تو اطمینان سے رہنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ بھی حق ہے, ایسے نہیں کہ بے چین ہو گئے, آج جانا تھا کسی وجہ سے نہ جا سکے, تاخیر ہو گئی تو 2 دن گزارنے مشکل ہو جائے, یہ ایمان کے مقتضیات کے خلاف ہے, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کے میرے دوستو خلاف ہے. مؤخر ہو گئے 2 دن 3 دن تو اور اپنی سعادت سمجھے گے, چلو الحمدللہ اور 2-3 دن مزید گزارنے کے لیے مل گئے. گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, بقید شفاعت میں مغفور ہوں گا, بقید شفاعت وجہ سے وہ غم ہے جو انسان کو مرنے کے بعد ہوگا, وہ تو لا علاج غم ہے, لیکن ایک وہ رن جو غم ہے جو گناہوں کی وجہ سے دنیا میں آ جائے, یہ حق تعالیٰ کی نعمت ہے. وہ اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے اور آخرت میں جانے سے پہلے ہی اپنے گناہوں پر ناظم شرمندہ اور رنجیدہ ہے یہ, جس کا یہ حال دنیا میں ہو یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے. ثم تاب علیہم لیتوبوا, جب بندے میں توبہ کے جذبات آتے ہیں تو حضرت کے قبل رواج میں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس پر توجہ ڈالی گئی اور اس کو متوجہ کیا گیا ہے, یعنی پہلے اللہ متوجہ ہوئے اور اسی کا فیضان ہے کہ بندہ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. ناظرین فرماتے ہیں کہ میں اپنے گناہوں پہ رنجیدہ بھی ہوگا اور میں یہ امید ہی نہیں بلکہ یقین رکھوں گا کہ وہاں جا کر اور حاضری کی سعادت سے قیامت کے دن مجھ کو شفاعت نصیب ہوگی. لیکن حقیقت ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے, کیونکہ اس حدیث شریف میں آیا کہ جو میری قبر کی زیارت جس نے کر لی وجبت لہو شفاعتی, اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پر زن نہیں گمان نہیں بلکہ یقین رکھنا چاہیے. تو جب ہم وہاں حاضر ہو گئے تو حضرت والا فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس حضوری کی برکت سے میں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہو جاؤں گا. گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا, بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا. اور یہاں عاشق کے جذبات ہوتے ہیں, دیکھیے اپنے شہر میں کہ اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا, میں ایسے یہ تو وہ غبار بھی مٹی کا غبار ہے اور یہاں جو اڑتا وہ بھی مٹی کا غبار ہے, لیکن آپ کو یہ علم معلوم ہونا چاہیے ہر چیز کی قیمت نسبت سے بہت اونچی ہو جاتی ہے. نسبت ہی سے قیمتوں کی چیزیں گھٹتی اور بڑھتی ہیں. آپ دیکھیں بیت اللہ ایک گھر ہے, ویسے ہی پتھر اٹھا اٹھا کے لا کے آپ پاکستان میں کوئی مکان بنا لیں اپنا اور پھر بتائیں کہ اس کی کیا قیمت ہے, کوئی قیمت نہیں. اللہ کا گھر وہاں آیا, اس گھر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا گھر ہونے کی نسبت کے لیے اللہ کی نسبت لگی تو وہ گھر معظم محترم ہو گیا. وہ مکہ جس مکے میں اللہ کے گھر کی نسبت لگی, اس گھر کے ساتھ اللہ کی نسبت لگی تو وہ معظم محترم, اور وہ مکہ کے جس مکے میں بیت اللہ کی نسبت لگی تو وہ مکہ معظم محترم بن گیا اس گھر بیت اللہ کی نسبت سے. تو اسی طرح میرے دوستو مدینہ منورہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں موجود رہنے کی وجہ سے اور آپ کا جسد اثر وہاں ہونے کی وجہ سے دنیا کی ساری زمینوں سے افضل ہو گیا. وہ حصہ جو آپ کے جسد اثر سے ملا ہوا ہے, اب وہاں سے جو غبار اڑ رہی ہے تو اس میں نسبت ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی غبار ہے, ورنہ تو غبار دوسری جگہ پر بھی اڑتا ہے. اس نسبت کی وجہ سے اس غبار کی قدر ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے مقتضیات اور تقاضوں میں سے واقعی جسے محبت ہو, جیسا کہ دنیا میں یہ حصی محبتیں اور یہ لوگوں کی جو محبتیں ہوتی ہیں تو شاعروں نے کس طرح سے نقشے کھینچے ہیں کہ آدمی جاتا اور اس گلی کوچے میں گھومتے ہوئے بھی اسے مزہ آتا ہے, اس کے تصور سے بھی مزہ آتا, اس شہر کے تصویریں سے بھی اسے مزہ آتا ہے. اور وہاں جو ہے وہ کہتا ہے ایک شاعر کے وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار اور اقدر ذا الجدار وذا الجدار, جی میں اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں اور میں جب وہاں سے گزرتا ہوں تو کہتے شہروں سے مجھے کوئی چیز نہیں وابستہ, وہ جو شہروں میں رہنے والے ہیں. تو حضرت جو فرماتے ہیں کہ مدینے کا گرد و غبار اڑے اور میں اس میں مستور ہو جاؤں, چھپ جاؤں, اتنا گرد و غبار ہو, اس میں جو اس گرد و غبار میں نسبت لگی ہے میرے دوستو, اس وجہ سے ایک عاشق جو صحیح عاشق ہو اس کے جذبات کی ترجمانی ہے اس میں. اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ میں ایسے غباروں مزدور ہوں گا, میں ایسے غباروں میں مزدور ہوں گا. اس میں اس اعتراض کا بھی جواب ہے کہ بعض لوگ یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ بھائی یہاں خانقاہ میں صرف لا الہ الا اللہ کی بات تو بہت ہوتی ہے لیکن محمد رسول اللہ کی بات تو بہت کم ہے. یہ حضرت کا پورا ایک حصہ ہے جو سارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے جز کے اوپر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا عشق ہونا چاہیے, اور حضرت کے در و دیوار پر یہ دائیں بائیں آپ دیں گے سر یہی لکھا ہوا ہے کہ توحید کامل ہوتی ہی نہیں جب تک کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا عشق موجود نہ ہو. اس لیے یہ اس طرح کے خیال محض خیالات ہیں اور دماغی خشکی ہے خشکی. ایک خانقاہ میں سے گئے باہر اور گاڑی میں بیٹھے چل دیے جا رہے تھے کسی کے ساتھ, تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو, کہ خانقاہ سے آیا ہوں, اور باتوں باتوں میں انہوں نے حضرت والا کا ذکر کر دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت والا یہ نہ بولا کرو, یہ تو شرک یا جملہ لگتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وزن پر ہے, اللہ تعالیٰ حضرت والا حضرت والا اللہ تعالیٰ. اب ایسے دماغ کی خوشیوں کا کوئی علاج کہاں جوڑ کہاں سے کہاں سے جوڑ دیا کہ حضرت والا اور اللہ تعالیٰ دونوں جا رہے تھے مفتی عبد الرؤف سکھروی کے وہاں بیان سننے کے لیے. جب وہاں پہنچے بیان سے فارغ ہو گئے, حضرت مفتی عبد الرؤف سکھروی نے پوچھا ان سے جو ایک تھے اس میں کہ بھائی کہاں سے آئے گی خانقاہ سے, حضرت والا کا کیا حال ہے, حضرت والا کا کیا حال ہے. چلیے الحمد للہ بالکل صحیح ہے. پھر انہوں نے پوچھا, ایک منٹ کی گزری کہ انہوں نے پوچھا کہ حضرت وہ ایک صاحب ملے تھے, وہ بھی ساتھ میں بیٹھے تھے, ایک صاحب ملے تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی حضرت والا نے کہا کرو کیونکہ اس کا وزن اللہ تعالیٰ کے وزن پر ہے تو یہ ایک اچھا جملہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسے صاحب جو ہے ان کی دماغی خشکی کی بات ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میرے دوستو اس طرح کے اشکالات یہ تو دماغی خشکی ہے, ورنہ جو لا الہ الا اللہ کامل ہوتا ہی نہیں جب تک کہ آدمی کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور اس کے آگے آگے بھی مانتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں ان کو مانتے ہیں, تو انہیں جو خانقاہ ہیں قائم ہیں ان کو ماننے کا رات دن دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے لیے دلیل چیزیں پیش کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ماننا ہے ہی، ان کے نائبین کو بھی مانو جیسا حق ہے ماننے کا، ورنہ اگر نہیں مانو گے تو اللہ تک بھی پہنچ سکو گے.
اڑے
گی ہوا سے جو خاک مدینہ میں، ایسے غباروں میں مستور ہوگا میں روضے پہ صلی علی نظر کر کے، میں روضے پہ صلی علی نظر کر کے بدی نور ہوگا نور ہوگا، میں روزے سے صلی علی نظر کر کے بدی نور ہوگا بجا نور ہوگا.
جب میں وہاں حاضر ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ضرور و سلام کا تحفہ پیش کروں گا تو میرا یہ حال ہوگا کہ دل میں بھی نور بھرا ہوا ہوگا اور ساری جان میری نور سے بھری ہوگی. دل میں نور ہونا اور ساری جان کا منور ہونا، یہ باقاعدہ حدیث شریف میں مانگا گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اجعل فی قلبی نورا فی عینی نورا وفی بصری نورا وفی لسانی نورا وفی جسدی نورا، اور پھر اخیر میں ہے کہ واجعلنی نورا من تحتی نورا ومن فوقی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا واجعلنی نورا، اور اللہ مجھے سراپا ہی نور بنا دیجیے. تو یہ دعا ہے جو باقاعدہ حدیث شریف میں مانگی گئی ہے.
میں روضے پہ صلی علی نظر کر کے، میں روضے پہ صلی علی نظر کر کے بدی نور ہوگا بجا نور ہوگا، بدی نور ہوگا بجا نور ہوگا، مدینے کے انوار شام و سحر سے، مدینے کے انوار شام و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوگا، سراپا دل و جان سے مسرور ہوگا، مدینے کے انوار شام و سحر سے صاف دل و جان سے مسرور ہوگا.
میرے دوستو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جہاں سے گزرے، جن جگہوں سے انہوں نے ٹچ کیا اور جن جگہوں کو چھوا اور جہاں ان کو رہتے تھے، جہاں وہ ذکر کرتے تھے، جہاں اللہ کو یاد کرتے تھے، ان جگہوں میں تاثیر، یہ برحق ہے، یہ صحیح اور سچا عقیدہ ہے. یعنی اللہ والا جہاں موجود ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود رہے، ان جگہوں میں اثرات آئے، یہ ایک صحیح عقیدہ ہے. اور یہ جو دور و دیوار ہے ان میں ایسی حیات تو نہیں ہے جیسی حیات ہمارے اندر ہے، لیکن اللہ نے ادراک، ایک نوع کا ادراک ان میں بھی رکھا ہے. اسی لیے قرآن نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، شے فرمایا، شے کا مطلب صرف جانور نہیں جو جاندار ہیں، نہیں، یہ در و دیوار، درخت اور جتنے سمندر اور سارے پہاڑ، یہ سب اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں. اور پھر قرآن میں ہے کہ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَ، سب نے اپنی نماز کو جان لیا اور اپنی تسبیح کو جان لیا. كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَ، شاہ رفیع الدین کے حوالے سے حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کا ایک بیان ہوا تھا، اس بیان میں میرے پاس وہ موجود بھی ہے کیسے، تو اس میں انہوں نے فرمایا، شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ فرماتے دیوبند کے بزرگوں میں، وہ فرماتے تھے کہ سب اپنی نمازوں کو جان لیے، اصل کیفیت کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ ہی کے علم میں ہے، لیکن انہوں نے بیان فرمایا انسان
اس کی نماز تو جامع ہے، لیکن باقی جو چیزیں ہیں جیسے درخت ہیں، ان کو اللہ نے حالت قیام عطا فرمائی ہے، وہ حالت قیام میں ہے، اور پہاڑ ہیں یہ حالت قعود میں ہے، جیسے ہم قعدے کی حالت میں رہتے ہیں، اور جتنے یہ جانور پھرتے ہیں جیسے گائے بھینس اور اسی طریقے سے یہ جو ہے بکرے وغیرہ، یہ حالت رکوع میں ہے، حالت رکوع ان کو عطا ہوئی، اور وہ جو چیونٹی اور حشرات الارض ہیں ان کو ہر گھڑی حالت سجود عطا ہوئی، لیکن اللہ نے انسان کو جو نماز عطا فرمائی اس میں ساری چیزیں عطا فرمائی، ساری چیزوں کی لذت ہے، قیام کی بھی، قعود کی بھی، رکوع کی بھی، سجود کی بھی، ساری نمازوں کی لذتوں کو اور سارے ارکان اور چیزوں کو اللہ نے انسان کی نماز میں جمع کروا دیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے تنے سے لگ کر خطبہ دیا کرتے تھے اور پھر اس کو چھوڑا اور پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو باقاعدہ وہ رونے لگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رونے کی آواز سنی تو اسے تسلی دی، معلوم ہوا کہ ایک تاثیر ایک اثر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پہاڑ کے بعد سے کیا فرمایا، یہ پہاڑ بہت ایسا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، ایک خاص نوع کا ادراک، ایک خاص نوع کا احساس ان چیزوں کے اندر بھی اللہ نے رکھا ہے۔ یاد رکھیے، میرا منشا حیات بتانا نہیں کہ زندگی باقاعدہ انسانوں کی طرح زندگی، لیکن ایک اپنی نوع کا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی ادراک رکھا۔ اسی لیے صبح کو یہاں خانقاہ میں ذکر کراتے ہوئے جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ تصور کریں کہ بدن کا دھواں دھواں اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور یہ دل و دیوار اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، تو یہ تصور بھی ہے، اور اس کی مکمل تو نہیں لیکن میوزی اس کی حقیقت بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہے، ساری کائنات، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی یاد میں مشغول ہے۔
ماشاءاللہ،
مدینے کے انوار شام و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوگا، سراپا دل و جان سے مسرور ہوگا۔ میرے دوست، اللہ والا بننے کا ایک مزہ دنیا میں یہ بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے اسرار و رموز کے اوپر سے پردہ اٹھا دیتے ہیں کہ جن کو جب انسان دریافت کرتا ہے تو اس کی معرفت اتنی اونچی لیول اور سطح کی ہوتی ہے کہ اس سے عود اور اس سے لوٹ جانا 100% ناممکن نہیں، لیکن قریب ناممکن کے ہو جاتا ہے۔ اور حضرت تھانوی نے عجیب و غریب مثال پیش فرمائی، ہمارا دیکھو، ایک تو کسی بادشاہ کے رسمی وہ ہیں جو اراکین سلطنت ہیں اور اراکین حکومت گزرا ہے، گزرا جو رسمی طور پر نامزد کیے گئے، یہ وزیر، یہ وزیر، یہ وزیر۔ پھر فرماتے ہیں کہ لیکن ایک وہ ہے کہ جو بادشاہ کا 24 گھنٹے کا خادم، اس کو خوش کرنے والا، اس کو راضی کرنے والا، اس کے ہر اشارے پر اپنی جان جھڑکنے والا۔ حضرت تھانوی نے ایک جگہ پہ فرمایا، بادشاہ اپنے ایسے رموز اور اسرار اور خاص باتیں بھی جو اراکین سلطنت کو بھی نہیں معلوم، اس پر کھول دیتا ہے، اس پر کھول دیتا ہے۔ بالکل میرے دوستو، اللہ والا بننے کا یہی راز ہے۔ یہ جو دنیا کے مزے ہیں یہ تو بھول ہی نہیں جائے گا، بلکہ انسان سوچے گا ہائے ہائے میں نے کیوں اپنی زندگی کے اوقات جائے گی۔ اللہ والا بننے کے بعد جب اللہ کھولیں گے کچھ پردے ہٹائیں گے اور اس کے مزوں اور اس کے لطف اور اس کی جو سکون ہے اس کا عالم ایسا عجیب و غریب ہوگا میرے دوستوں کہ یہ خود حیران ہوگا۔ جی، جیسے خالہ صاحب کا وہ شعر ہے، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق دلاوا کر دیا، پہلے جا پھر جانا جا پھر جانا کر دیا۔ خود مجھے پتا نہیں تھا کہ میں کیا سے کیا ہو جاؤں گا، لیکن ہے حکیم الامت تیری صحبت کی برکت سے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔
اللہ
تعالیٰ وہ ایام موت سے پہلے ہمیں دکھا۔
آمین۔
میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا۔
اپنے نہ مغرور ہوں گا ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا
اللہ تعالیٰ کے موفق کی طرف سے کسی بندے کے موفق میرا اللہ ہونے اور کسی بندے کی صلاح کا سرٹیفکیٹ اور معیار میرے دوستو دنیا میں صرف یہ ہے کہ اس کی زندگی کے تمام شعبے سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں. اگر سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہو اور مرد سے جب تک بھی اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کا
محبوب ہے.
حضرت والا نے کل بات پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ صورت سیرت جو بھی کچھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی, اس کے سوا کسی کی اتنی پسند نہیں ہوئی. معلوم جو آپ کے طریقے سے چل رہا ہے یہی دلیل ہے وقت پسند ہونے کی. اگر کوئی یوں کہے حضرت ثانوی نے کچھ نہیں چھوڑا ایسے اللہ نے مجدد بنایا تھا, ایک جگہ لکھا کوئی کہے کہ داڑھی رکھ کے کیا ملا تو جواب دو داڑھی ملی اور کیا ملا. خود انعام ہے اللہ کی طرف سے مجھے اللہ نے جو سب مجھے وہ پورا کیا, مجھے دنیا میں کچھ نہ ملا ہو لیکن میں نے داڑھی رکھی مجھ کو داڑھی ہی ملی, یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ملا بس. اور کیا چاہیے کیا اللہ کے حکم پر عمل کی توفیق ہو جانا یہ کوئی نعمت نہیں. تو ہم آگے کس چیز کو دیکھتے ہیں کہ داڑھی رکھ لی تو ڈبل نوکری ملتی ہے ڈبل ملازمت ملتی. حضرت نے جواب ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں نماز پڑھ کے کیا ملا, ان کو کہو کہ نماز پڑھ کے نماز ملی, یہ کوئی انعام نہیں بہت بڑا انعام ہے اصل ہے. میرے دوستو کیا بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں نماز پڑھ کے یوں کہوں اللہ تعالیٰ سے مجھے آپ فلاں فلاں چیزیں دے, یہ تو عجیب کا کام ہوتا ہے جو اجرت کا کوئی کام کرتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے عجیب نہیں ہے اجرت کے نہیں کرتے, ہم تو بندے ہیں. بندگی کی شان یہ ہے کہ کرو اور بھول جاؤ کیا بس کیوں کیا, اس لیے کہ ہم بندے ہیں ہم مکلف ہیں ہم کو یہی کام کرنا ہے اس لیے ہم نے کیا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ کیا ملا, میرے دوست کو یہی ملا جو کچھ ملا یہی ملا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں بہت بڑی بات ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ یہ سب کر کے پھر اللہ اسے عزت بھی دیتے ہیں, اسے لوگوں کی مخلوق کی نگاہوں میں احترام بھی دیتے ہیں, رسپیکٹ بھی دیتے ہیں اور رزق بھی اس کا سہل کرتے ہیں, ہوائی بھی اس کی سہل کرتے ہیں. ورنہ اللہ کے بندے ہونے کا تقاضا یہ ہے ہم بندے بن کر جی کے چلے جائیں اور کچھ نہ ملے یہاں ہمیں, بس ہم نے حق ادا کر لیا. میرے دوست یہی ہے اصل کہ اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے ہم اظہار بندگی کریں. تو بعض لوگ کہتے ہیں تو میرے دوستو سنت پہ چل کے کیا ملا, ہم کو یہی بہت بڑا انعام ملا کہ اللہ نے ہمیں سنت پہ چلنے کی توفیق دی. اب ہم بڑی کرامتوں پہ نظر رکھتے تھے کہ فضاؤں میں اڑیں گے اور ہواؤں پہ چلیں گے اور یہ سارا سب کریں گے, یہ سب نہیں مقصود تھا, مقصود ہی سنت کی اتباع تھی. اسی لیے حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں یہ اس طرح کے کام نہ صرف یہ کہ اجازت نہیں تھی کسی شیخ کو کہ وہ ظاہر کرے اور ایسی کرامات وغیرہ دکھائے, بلکہ حضرت کو کم بھی فرماتے تھے. میں نے سنا تھا ایک دن حضرت مسیح الامت جلال آباد رحمۃ اللہ دہلی چلے گئے تھے تو وہ ایک شیخ بیٹھے ہوئے سب پہ توجہ ڈال رہے تھے. اب حضرت کا مزاج تو نہیں تھا لیکن کسی نے کہا حضرت چلو مل لیں آپ چلیے ملاقات کر لیں. حضرت تو یہ جب ایک شیخ کے ساتھ ہیں اور علاؤالدین بصیرت ہم نے ان کو شیخ مانا ہے بنایا ہے, یعنی علاؤالدین بصیرت کا مطلب یہ ہے ہمارا قلب مطمئن ہے اور اللہ والوں کا رجوع بھی ان کی طرف ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی کتاب و سنت ہے, تو پھر دائیں بائیں چکر کاٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے لے گئے, میرا جوانی کا عالم تھا, میں دیکھا کہ وہ سب پر توجہ ڈال رہے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے توجہ, ایک خاص اطلاع ہے تو وہ ہر ایک کے اوپر ڈالتے 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 جس پہ ڈالتے ہیں وہ بے ہوشوں کے پیچھے وہ گرتا ہے. میرا نمبر آیا تو میں نے سوچا یہ اچھا میں مجدد وقت کا مرید اور اجازت بھی تھی حضرت کو, تو یہ تو ایک طرح کی توہین ہے کہ میں جو ہے اس طرح بس جیسے حضرت کا نمبر آیا ذرا سی توجہ حضرت نے جو ڈالی لیکن حضرت نے جب یہ قصہ آ کے حضرت خان جی کے وہاں وہ لکھ کے بتایا جاتا تھا تو لکھ کے جب بتایا تو حضرت نے فرمایا تم نے بچکانہ حرکت کی ہے, پاؤ میں اور آپ ہوتے تو سمجھتے ہاں یہ ہے شیخ، دیکھو کیا مقام ہے، کیسے توجہ سے گرا دیا اس کو، اور حضرت نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تو بچوں کی حقیقت ہے میرے دوست، اصل اتباع سنت ہے، حضرت جو بات بیان فرما رہے ہیں اصل یہ ہے،
امر میں سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا،
یعنی جیسے انہوں نے اتنی پابندی اللہ کا حکم کی تھی کہ اپنی جان دے دی اور کوئی پرواہ نہیں کی، تو اسی طرح حضرت فرماتے ہیں ہم سب کے لیے یہ عبرت ہے کہ وہاں جائیں تو یہ سبق لے کے آئیں کہ اپنی جان بھی اگر دینی پڑ جائے اللہ کے راہ میں میرے دوستوں تو دریغ نہ کرے، ہمت نہ ہارے، اپنی جان قربان کر دے،
احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، اور مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا، مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا میں محجور ہو کر محجور ہوں گا، میں محجور ہو کر محجور ہوں گا،
حضرت فرماتے ہیں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و عظمتن کی زیارت سے میرے دل و جان میں جو وہاں کی کیفیات سمو گئی اور آ گئی ہے، تو اب تو دل کہیں نہیں لگے گا، اب میری جان کہیں نہ رہے گی بلکہ مدینے کی فضاؤں میں گھومتی رہے گی، تو اگرچہ میرا جسم دنیا کے کسی اور ملک میں ہو، پاکستان میں ہو یا کہیں ہو، لیکن میرے دل و جان وہی موجود ہے، اسی کو بعض حضرات نے کہا کہ ہم جو ہے اگرچہ رنگ و نسل کے اعتبار سے کہیں کے بھی ہوں لیکن اپنے مسلک اور عقیدے کے اعتبار سے ہم حجازی ہیں، یعنی اصل ہمارا حجاز سے رشتہ ہے، اور اصل گویا ہم وہاں کے ہیں، اگرچہ رنگ و نسل اور خون اور قوم کے اعتبار سے ہم دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں کسی بھی جگہ، تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرا دل دماغ وہیں پر لگا رہے گا اگرچہ بظاہر میں اپنے جسم کے ساتھ ادھر ادھر کہیں آ گیا ہوں،
مدینے نے جب قلب و جان چھوڑ آیا میں محجور ہو کر نہ محجور ہوں گا،
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہے کہیں لیکن دل دماغ کہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کھانے کو نماز بنا لوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ نماز کو کھانا بنا لوں، یہ کہہ کر فرمایا کہ جب بھوک کافی لگی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حضر العشاء والعشاء، جب کھانا بھی آ جائے شام کا اور پھر عشاء کی نماز کا وقت بھی آ جائے تو تم نماز کو بعد میں پڑھنا اور پہلے کھانا کھا لو، لیکن یہ جب ہے جب شدید بھوک لگی ہو اور آپ ادھر ادھر سے کہیں ایسی حالت میں آئے کہ پہنچے اس وقت میں، معمول بنا لینا اس طرح سے یہ حدیث شریف کا مفہوم نہیں ہے، تو اسی کو امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں کھانے کو نماز بنا لوں، یعنی ادھر کھانا کھا رہا ہوں اور دل لگا ہے نماز میں، ارے بھائی نماز ہو رہی ہے نماز ہو رہی ہے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ شدید بھوک ہو اور آپ نماز میں کھڑے ہوں، کھڑے نماز میں ہیں اور دل چل رہا ہے وہاں کھانے کی طرف کہ بھوک بہت لگی ہے کیا پکا ہوگا یہ کھاؤں گا وہ کھاؤں گا، اس سے بہتر ہے یہ، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل دماغ کہیں ہے انسان کا جسم کہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں کی یادیں ایسی یاد رہے گی کہ میں آنے کے بعد وہاں سے کہیں بھی رہ جاؤں لیکن میرے دل دماغ وہی رہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مومن کی شان یہی ہے, ہر مومن کے دل کا حال یہی ہے, وہ گیا ہو نہ گیا ہو لیکن اس کا جی لگا رہتا ہے, اور جس نے جا کے مناظر دیکھ لیے تو طرف کا رہتا ہے کہ کب دوبارہ جاؤں. اور یہ سعادتیں ہیں جسے اللہ لے جائے, یہ پیسوں کا کھیل نہیں ہے. کہ بعض لوگ ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سے اتنی دولتیں چلے جائیں گے, وہ یوں اسی نشے میں کہ اتنی دولتیں چلے جائیں گے ساری عمر گزر جاتی ہے. مدینے میں جب قلب جان چھوڑ آیا میں مرجوت ہو کر نہ مرجور ہوں گا, اقبا کی زیارت و نفلوں سے اختر, اقبا کی زیارت و نفلوں سے اختر, ہر اقرائے سنت سے پر نور ہوں گا, ہر اقرائے سنت سے پر نور ہوں گا. عمرے کا ثواب باقاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے, حضرت اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. اسی قسم میں میرے پاس ذہن میں آگے کرتے کہ صبح کو جو اشراق کی نماز ہے اس کی بہت فضیلت آئی. میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں تو اکثر وہاں رات کو لوگ کم سوتے ہیں, تو عبادت سب کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں. اشراق سے پہلے سونے لگا تو ایک وہی پاس بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ عربی میں کہا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں, ابھی سوتے ہیں, جتنی فضیلت آپ نے حاصل کی ہے, لیکن یہ جو یہ فضیلت آ رہی ہے حجتن تام متن ترمذی کی روایت ہے, اشراق کی جو نماز ہے جب اسے کوئی پڑھ لے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ حجتن تام متن ایسا حج جو مکمل ہے اس کا ثواب ملتا ہے. اس لیے اسے کھوکے اور ایسے خاص طور سے جو وقت لگانے آتے ہیں اور رہتے ہیں اسی غرض سے اپنی اصلاح کی, تو تھوڑا سا معمولی سا وہ ہے ذکر سے فارغ ہوئے دو چار منٹ کے بعد بس وہ وقت ہو گیا, بس پڑھ کر کے پھر اپنا چہرہ آرام یا جو بھی کرنا ہے. لیکن یعنی جو معصور و منقول ہے, بہت نوافل کی کثرت تو مطلوب نہیں ہے. حضرت تھانوی نے طلبا کے لیے بھی لکھا ہے کہ پتہ نہیں یہ طلبا نے کہاں سے نکالا کہ یہ جز لی طالب علم مالا یوز لے بھائی, طالب علم کے لیے جائز ہے جو غیر کے لیے جائز نہیں. پھر حضرت نے لکھا کہ طالب علم کو نوافل کی کثرت تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن جو معصور و منقول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو پڑھ لینا اس دور میں, اس میں کوئی حرج نہیں. تو دنن کے بعد ذہن میں آئی کہ اس آدمی نے مجھے کہا کہ یہ فضیلت جو معصور ہے آپ اسے چھوڑ رہے ہیں, وہ دل کو لگی بات ان کی. میں نے کہا بس میں نہیں لیٹتا, میں انتظار کرتا ہوں اتنے وقت کا.
اوبا کی زیارت و نفلوں سے اختر, ہر اقرائے سنت سے پر نور ہوں گا, ہر اقرائے سنت سے پر نور ہوں گا, عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا,